Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'du faqad qala Allahu tabarak wa ta'ala kama warada fi suratil Jumu'ah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 یہ آیات مبارکہ ہیں جو تلاوت کی گئیں الحمدللہ آج سورۃ الجمعہ کی ان آیات مبارکہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو مطالعہ اس وقت چل رہا ہے اس کا ایک اہم پہلو خاص طور پر جمعے کا دن اس کی اہمیت اس کی فضیلت پر گفتگو ہوگی پس منظر ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں سورہ صف آیت نمبر 9 کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے یہ بات سمجھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے یہ سلسلہ کلام 2 جمعوں میں ہم نے مکمل کیا کہ پیغمبر اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم کام کو کیسے کیا، آپ کا بنیادی طریقہ کار منہج کیا ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. گویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبدیلی برپا فرمائی عرب کے معاشرے میں، اس میں سب سے بنیادی کام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ تلاوت قرآن حکیم تھا. ان آیات قرآن کے ذریعے ان مردہ یا بنجر زمین میں حل چلایا، ان کے عقائد درست کیے، ان کے اخلاق درست کیے، ان کے معاملات درست کیے، ان کی سوچ درست کر دی، افکار کی تطہیر فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ان تمام کاموں کا ذریعہ، سورس، آلہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. لہذا یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. گویا قرآن حکیم کے ذریعے اس عظیم انقلاب کا سب سے بنیادی کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہی قرآنی آیات ہی کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا، ویزکیہم، اور پھر انہی قرآنی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کی تعلیمات، اس کی تفصیلات بیان فرمائی. ویعلمہم الکتاب، اور پیغمبر ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیلات سکھاتے ہیں. والحکمہ، اور اس کی حکمت، اس میں دانائی کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، کریں گے تو کیا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہے، اس کی تفصیلات گویا حکمت کہلاتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھائی. بہرحال اس سورت کے حوالے سے یہ تعارف آپ کو کروایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا فرمایا اس میں خاص طور پر جمعے کے دن کی بڑی اہمیت تھی. خاص طور پر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، مساجد یا مراکز کی تعمیر آپ نے فرمائی. مسجد قباء، مسجد جمعہ، مسجد نبوی، یہ 3 بنیادی مسجدیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی. اور بنیادی طور پر یہ مساجد، یہ مراکز ہیں تاکہ لوگ یہاں جمع ہوں. اور روزانہ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیں، اپنے مقصد تخلیق کو بار بار تازہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. بار بار آ کر اس کا جو ہے وہ اعادہ کریں، اس کو تازہ کریں، رینیو کریں. یہ مسجد بنیادی طور پر اسی لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 1 اجتماع ہو، تعلیم بالغاں کا سب سے بہترین نظام، ایسا نظام جس کے لیے کسی ہینڈ بل چھاپنے کی ضرورت نہیں، کوئی بینر لگانے کی ضرورت نہیں. مومن ہے، ایمان والا ہے تو لازمن مسجد میں آئے گا. لہذا مسجد میں اجتماع ہو، اور یہ اجتماع خاص نوعیت کا ہو. اس کی خصوصیات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جو لوگ جمع ہو غسل کر کے آئیں، پاکیزہ ماحول ہو، بہترین لباس زیب تن کر کے آئیں. جمعے کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا، یوم العید. پھر زیادہ پسندیدہ لباس سفید لباس ہے، لہذا اللہ سے جب ملاقات کرو تو سفید لباس پہنا کرو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لباس بہت پسند تھا. پھر اسی طرح خوشبو کا اہتمام کیا جائے، معطر ہونا چاہیے وہ اللہ کا گھر. پھر جیسے میں نے پچھلی مرتبہ حدیث آپ کو سنائی تھی ایک دفعہ، کہ اول وقت میں مسجد میں حاضری دی جائے، اور جو شخص اول وقت میں مسجد میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس کو کہ اس کے لیے 1 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے یا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا. اول وقت میں مسجد میں آیا جائے جمعے کے دن. بہرحال یہ ثواب موٹیویشن کے لیے ہے، ترغیب دلانے کے لیے کہ یہ دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے، یوم العید عبادت کا دن. یہودیوں کے ہاں ایک پورا دن آج بھی مخصوص ہے 24 گھنٹے عبادت کے لیے. ان 24 گھنٹے کے دوران وہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکتے، حرام. بحمدی تعالی سابقہ شریعتوں میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی وہ دن جمعے کا دن ہے، مخصوص ہے. لیکن بحمدی تعالی نماز سے پہلے بھی آپ دنیاوی کاروبار کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور نماز کے بعد تو حکم ابھی ہم پڑھ لیں گے، اس کی بھی اجازت ہے کہ ہم کاروبار کر سکتے ہیں. البتہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے، اذا نودی للصلاتی من یوم الجمعاتی فسعو الی ذکر اللہ، یہ انشاءاللہ آخر میں آئے گی تفصیلی گفتگو. جب ندا لگا دی جائے، اذان دے دی جائے جمعے کے دن، تو اب دنیاوی کاروبار حرام ہو گیا. فسعو الی ذکر اللہ، دوڑو جلدی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے. ذکر سے کیا مراد ہے انشاءاللہ اس پہ بھی آخر میں گفتگو آ جائے گی. بہرحال یہ اہمیت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. انقلاب نبوی علیہ الصلوۃ والسلام، عظیم ترین انقلاب، اس کے لیے جمعے کے دن کی یہ گیدرنگ، ہفتے وار تعلیم بالغا کا سب سے بہترین نظام. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جمعے کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو واعظ و نصیحت فرماتے تھے وہ کیا تھا. حدیث میں آتا ہے کانا یقرا القرآن ویذکر الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. ویذکر الناس، اور لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان خطبات جمعہ کا اصل مقصد یاد دہانی، تذکیر، ریمائنڈر. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے. فذکر ان نفعت الذکر، سورۃ الغاشیہ دوسری تلاوت میں پڑھتے تھے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. گویا ان خطبات جمعہ کا بنیادی کام تذکیر، یاد دہانی. اور اس تذکیر اور یاد دہانی کی اہمیت بھی بالکل واضح ہے. انسان اس دنیا کی زندگی میں رہ کر مگن ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور دنیا کی مصروفیات انسان کے ذہن سے بہت اہم حقائق بھی جو ہیں وہ بھلا دیتی ہیں. لہذا ان اہم حقائق کو بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں. تو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ حاضر ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کی جناب میں یہ وعدہ دہرانا، تو رب ہے، مالک تو ہے، ہم تیرے بندے ہیں، غلام ہیں. 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کیوں کیا؟ بڑا اہم سوال ہے. آج کا نوجوان سوال کرتا ہے، کیا لاجک نظر آ رہی ہے؟ 5 ٹائم بس، 2 دفعہ ہی ہوتا کافی تھا، صبح پڑھ لی، رات کو پڑھ لی، یا ایک ہی ساتھ 5 نمازیں ہو جاتی. کبھی کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا، نہیں سوچا تو سوچنا چاہیے کہ یہ نمازوں کے اوقات کار اس میں کوئی حکمت ہے یا ایسے ہی ہے؟ اللہ رب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بلا حکمت ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال سوچنے کی بات ہے. فجر سے لے کر ظہر تک کا وقفہ، بہت بڑا وقفہ، 8 سے 9 گھنٹے کا وقفہ، کوئی نماز نہیں. پھر ظہر کے بعد سے لے کر عشاء تک مسلسل 4 نمازیں، تو یہ بہت بڑا کوئسچن مارک ہے یا نہیں؟ تو بہرحال حکمت والوں نے حکمت ڈھونڈی ہے، میں اس میں وہ گفتگو نہیں کر رہا. میرا جو اصل موضوع ہے وہ ہے جمعے کا دن اور جمعے کی نماز. جمعے کی نماز میں اصل جو یاد دہانی ہے وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ان کے اصل جو مقاصد ہیں وہ یاد دلائے جائیں. لہذا الحمدللہ جو ابتدائی 4 آیات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ان میں انہی چیزوں کا تذکرہ آیا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہی کام کیا کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چار کام گویا ان خطبات جمعہ کے ذریعے بھی جاری رہے، گویا مکے میں بھی یہ کام کیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن آپ کا خطبہ انتہائی مختصر جامع، آیات قرآنی کا صرف بیان ہوتا تھا وہاں، اور ایک صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے خطبے میں سن سن کر سورہ قاف یاد کر لی، تین رکوعوں پہ مشتمل ہے سورہ قاف، اللہ کے رسول خطبہ جمعہ میں سورہ قاف پڑھ دیتے تھے، سورہ سجدہ کی تلاوت کر دی، بس تذکیر ہو گئی، سارے لوگ جو ہیں عربی زبان جانتے ہیں، تذکیر اور یاد دہانی ہو گئی۔ بہرحال چار آیات مبارکہ میں یہی بات بیان ہوئی، اب جو اگلی چار آیات ہیں، ان چار آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کو بطور عبرت ہمارے سامنے بیان کیا، جیسے ہمیں قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کتاب ہدایت، اسی طرح ان یہودیوں کو تورات عطا فرمائی تھی اللہ پاک نے، اور جیسے ہمارے سامنے تقاضے یا مطالبے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں پڑھائیں سمجھیں سمجھائیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے مطابق ایک نظام قائم کریں تاکہ دنیا سے ظلم ختم ہو، یہی مطالبات تورات کے ذریعے ان یہودیوں کے لیے تھے، لیکن یہ چار آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان یہودیوں نے تورات کی تعلیمات کو یاد نہیں رکھا، بھول گئے یا دنیاوی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے، لہذا بطور عبرت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چار آیات بیان فرمائی۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ قرآن حکیم ایک آئینے کی طرح ہے اور اس آئینے میں ہمیں ایک تصویر دکھاتا ہے، اگر ہماری تصویر اچھی لگ رہی ہے ہمیں تو سمجھ لیجئے ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اس آئینے میں اپنی تصویر اچھی نہیں لگ رہی تو آئینہ تو سچ بولتا ہے۔ اب بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں، اپنی تصویر کو درست کر لیں۔ تو چار آیات بطور عبرت، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، حامل تورات بنایا گیا، مراد یہ کہ تورات عطا کی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، حامل تورات ہونے کا حق ادا نہیں کیا، دنیا میں گم ہو گئے، تورات کی تعلیمات نہ پڑھتے تھے نہ پڑھاتے تھے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا۔ مثال سنیے، کا مثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک گدھا ہو اور اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ ابھی اللہ کا کلام ہے، رب کائنات نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں 100% درست۔ جس قوم کو حامل تورات بنایا گیا، اتنا عظیم منصب دیا رب کائنات نے، لیکن جب انہوں نے اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ہے گدھے کی طرح جو کہ اٹھایا ہوا ہو کتابوں کا بوجھ۔ ظاہر بات ہے گدھے پر آپ کتنی عالم بہترین کتابیں جو ہیں وہ لاد دیجئے، وہ گدھا عالم تو نہیں بن جاتا۔ فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کو جھٹلایا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے گویا کرائیٹیریا دے دی اللہ سبحانہ و تعالی نے، جو قوم بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کا انکار کرے گی، جھٹلائے گی اپنے قول اور عمل سے، ان کی مثال بھی ایسی ہے۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے کوئی رشتہ داری تو نہیں اللہ پاک کی، نہ کوئی دشمنی ہے، سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، ہاں مرتبہ دیا گیا، فضیلت دی گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا انی فضلتکم علی العالمین، دو مرتبہ سورہ بقرہ میں، بالکل ابتدا میں آپ پڑھ لیجئے، اللہ پاک فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وعنی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. فضیلت اپنی تورات عظیم کتاب تمہیں عطا فرمائی. عظیم پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے سینکڑوں کی تعداد میں، پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ ہے. یعقوب علیہ السلام سے اگر آغاز کیا جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، 12 بیٹے جو بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسر اور ایل، جیسے عبداللہ ہوتا ہے عربی میں، ایسے ہی عبرانی میں اسرائیل اسر اور ایل ہے. اسر کہتے ہیں غلام کو اور ایل اللہ کو. اسرائیل اللہ کا بندہ. ان کے جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 خاندان بنے، پھر یہ 12 قبیلہ بنے جو بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، جن کو آج ہم جیوز کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، یہ انہی کی باقیات ہیں. بہرحال فضیلت تو دی گئی، اس میں کوئی شک نہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ وہ جید اور جلیل القدر انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ قرآن، خود قرآن میں موجود ہے. ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تورات دی گئی، اب یہ امت کا درجہ حاصل ہو گیا. کتاب کے بعد امت بنتی ہے، لہذا جب امت بنی تو رسپانسبلٹی بھی دی، اور رسپانسبلٹی یہی تھی جو آج امت مسلمہ کی تھی. تورات دی گئی ہے، اس کو پڑھو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، اس کے مطابق ایک نظام زندگی بناؤ، ریاستی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، خاندانی نظام، یہ ہوتا ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا. لیکن الفاظ سنیے رب کائنات کے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بہت ہی بری ہے، بہت ہی بدترین مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے، اللہ پاک چارج لگا رہا ہے کہ انہوں نے تورات کی تعلیمات کو جھٹلایا. آج آپ کسی یہودی سے پوچھئے کیا تم نے تورات کو کبھی جھٹلایا ہے، یہودی آپ سے یہی کہے گا نہیں، ہم تو تورات کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. رب کائنات فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کون سی بات صحیح ہے؟ ظاہر بات ہے ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ رب کائنات نے بالکل صحیح فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کہلاتی ہے تکذیب قولی، زبان سے انکار کر دینا، کسی چیز کے منکر ہو جانا، اور ایک کہلاتی ہے تکذیب عملی، کہ انسان زبان سے مانتا تو ہے کہ ہاں سود حرام ہے لیکن عملی طور پر سودی لین دین کر رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تکذیب عملی، زبان سے مان رہا ہے کہ ہاں اللہ نے حرام کیا ہے، حرام ہے لیکن میں لوں گا یا میں لے رہا ہوں، میں کیا کروں، یہ تکذیب عملی ہے. یہی تکذیب عملی یہودیوں نے کی، اور آج بحیثیت مجموعی یہی تکذیب عملی امت مسلمہ کر رہی ہے. قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہاں اللہ کا کلام ہے، محفوظ ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس کی تعلیمات کے خلاف عمل ہے، اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ. تو مثال سن لیجئے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. لہذا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ جب انہوں نے تکذیب عملی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عبرت کا نشان بھی بنایا. تاریخ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب جب انہوں نے تورات کی تعلیمات پر عمل کیا اللہ پاک نے بلندی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی. جب اس کے انکاری بن گئے، دنیا میں رشوت دنیا میں رسوائی کا سمبل اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں. شدید نفرت پائی جاتی ہے ان سے دیگر اقوام میں. مسلمان تو کرتا ہی ہے کیونکہ یہ ہمارے پیغمبر سے نفرت کرتے ہیں، لہذا ہم ان سے محبت کر ہی نہیں سکتے. لیکن عیسائی بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے. بہرحال اگلی آیات میں رب کائنات نے نتیجہ بیان فرمایا، بلکہ یوں کہا جائے وجہ بیان فرمائی، کیوں اے قوم اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور کروانے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس منصب سے، عظیم منصب سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ دو آیات میں اللہ پاک نے اس کی وجہ بیان فرمائی، اور یہ وجہ ذرا ہمیں بھی اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے. ریزن یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے محبت ہو جاتی ہے انسان، اس پیسے سے محبت ہو جاتی ہے اور ان لگژریز سے، ان آسائشوں سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب انسان ان لگژریز اور ان آسائشوں کا دیوانہ بن جائے تو اب موت سے ڈر لگتا ہے. اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ منافقت اس کے دل میں آ گئی. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، ھادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن حکیم کا یہ، اگر تمہیں یہ زوم ہے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا. اب آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ بھائی یہ دعویٰ آج بھی ان کے پاس موجود ہے. یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس کے انتہائی محبوب ہیں، چہیتے ہیں، اور جنت تو بنائی ہمارے لیے گئی ہے. جو یہودی ہیں وہ بائے برتھ جنت میں جائے گا، ہاں کچھ دنوں کے لیے وہ جو ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پرستش کی تھی، بس عدل کرنے کے لیے اللہ پاک کچھ دنوں کے لیے یہودیوں کو جہنم میں ڈالے گا، ان یہودیوں کو، اور پھر نکال لے گا. لن تمسن النار الا ایاما معدودا، وہ کہتے ہیں آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. گویا جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، برتھ رائٹ. اب ذرا الفاظ سنیے، اگر جنت تمہارے لیے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا دوست ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بھائی دوست سے تو ملاقات کا جی چاہتا ہے یا نہیں؟ اور مرنے کے بعد دوست سے ملاقات ہوگی تو فتمنا الموت. اور جنت اگر تمہارے لیے بنائی گئی ہے تو پھر اس دنیا کی آلائشوں میں رہ کے کیا کر رہے ہو؟ آؤ چلو اللہ کی طرف چلو. کیسا سرچنگ کوئسچن ہے یہ، سرچنگ کوئسچن میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. جیسے اللہ پاک نے ان سے پوچھا انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے دوست ہو اور اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اس دعوے میں. اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے، دنیا میں جو ڈھیروں مال جمع کیا ہے رشوت لے کر، کرپشن کے ذریعے لوگوں کا مال کھایا ہے، لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سنتے ہیں، ضمیر تو سنتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. بہرحال کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے برے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے کیسے بدلہ لے گا، کیسے انتقام لے گا. ظالموں کا جو ہے وہ لازمی نتیجہ نکلے گا، ظلم کا نتیجہ لازمن جہنم. بہرحال یہاں تو ایک سرچنگ کوشچن میں عرض کر رہا تھا، جیسے ان کے لیے ایسے ہمارے لیے. ہمیں بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کبھی سوچنا چاہیے، موت سے ڈر تو نہیں لگتا، موت کا نام سن کر خوف تو نہیں آتا؟ بہرحال اگر آتا بھی ہے تو یہ دو کیفیات ہیں، بندہ مومن ڈرتا بھی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نچنت ہو جاتا کہ میں تو بہت پاک صاف ہوں بس موت آئے گی میں تو جنت میں، ایسا بھی نہیں ہوتا، یہ بھی اوور کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی ہے۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال کیے ہیں برے اعمال، اس کی وجہ سے یہ خوف آتا ہے کہ دیکھو پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات موت کا تذکرہ کرو تو لوگ کہتے ہیں کیا یہ موت کی بات ہو رہی ہے، موت کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، آ جائے گی۔ بہرحال فرمایا کہ اگر سچے ہو دعوے میں تو موت کی تمنا کرو، جنت میں جا کر عیاشیاں کرو، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اس موت کا تذکرہ کیا ہے، واقعہ یہ لرزا دینے والی آیت ہے۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ وہ موت جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو، بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے ملاقات کر لے گی۔ اب یہ ہے ہمارا ایمان، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اسی وقت اس کا جو آخری ٹائم ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، موت جس کو آپ دنیاوی اینڈ کہہ لیجئے، اس زندگی کی تو ابتدا ہے، دنیاوی اعتبار سے اینڈ کہہ لیجئے، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے، کتنی سانسیں لے گا، کتنی غذا استعمال کرے گا، رزق استعمال کرے گا، سب کچھ ریٹرن پہلے سے لکھ دیا جاتا۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا۔ اب اس میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں گے، بہرحال حدیث میں پوری تفصیلات ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر لے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس رب کائنات کے سامنے جو چھپے اور کھلے، ظاہر اور غائب، تمام اعمال کا جاننے والا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ رب کائنات تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو۔ تمہاری پوری کی پوری زندگی کی ایک ڈی وی ڈی تیار کر لی گئی، اور اعمال میں نیتیں کیا ہیں یہ بھی ریکارڈڈ ہیں۔ تو انسان نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کا سب ریکارڈڈ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اقرا کتاب کا، یہ لیجئے پڑھ لیجئے اپنا نام اعمال، یہ کر کے لائیں۔ آپ سمجھانے کے لیے اگر کہا جائے آج کے دور میں تو یہ ڈی وی ڈی یا جو بھی لیٹسٹ فارم ہو سکتی ہے ریکارڈنگ کی، یہ لیجئے اور دیکھ لیجئے کیا کر کے لائیں۔ بہرحال ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا پڑے گی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو بعض لوگ جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، دھوکے دیتے تھے، قسمیں کھا کر بچ جایا کرتے تھے، گویا منافقین، وہ رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے، قسمیں کھا رہے ہوں گے، اللہ کی قسم میں نے تو کیا ہی نہیں۔ تو وہاں جیسے دنیا میں قسمیں کھا کر بچ گئے یا جھوٹ بول کر یا پرچیاں دکھا کر، وہاں تو نہیں بچ پائیں گے۔ تو گویا حجت تمام کرنے کے لیے، اچھا آپ نے نہیں کیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے کیا کیا۔ تو اگر وہ ریکارڈڈ دکھا دیا گیا تو اب تو یہ ایک ایسا وٹنس، ایسی گواہی ہے جو انسان ڈینائی کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا حجت تمام کرنے کے لیے سوری ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ بہرحال ان آیات سے جو اصل خلاصہ نکلا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آخری 5 منٹ میں، اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ، تو یہ جو آخری رکوع ہے سورہ جمعہ کا، آخری تین آیات جس میں جمعے کے دن کی اہمیت اور اس کی فضیلت ساری بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ آپ حضرات تھوڑی سی زحمت کر کے تھوڑا سا اگر پہلے تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ اس خطاب جمعہ میں ہم اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. بارہ ان آیات سے جو پیغام ہمارے سامنے آیا خلاصتاً، یہودی بنی اسرائیل بہت عظیم امت تھے، انی فضلتکم علی العالمین، اور فضیلت کی بنیاد تورات، تورات کا پیغام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندہ بننا، یہ ہے منصب، یہ ہے رسپانسبلٹی جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل پہ ڈالی تھی. اور اس ذمہ داری کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ آپ رہتی دنیا تک یا دیگر انسانوں تک وہ اللہ کے نمائندے تھے. ان کا قول اور عمل بہت سے لوگوں کو دین کی طرف لائے گا اور بہت سو کو گمراہ کرے گا. لہذا کچھ عرصے تک تو ان کے علماء حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد یا انتقال کے بعد ان کے علماء اور رہبان جو تھے اللہ والے وہ یہ کام کرتے رہے، لیکن گریجولی ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی اور دنیا داری آنا شروع ہوئی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی میجورٹی دنیا دار ہو چکی تھی، دنیا پرست ہو چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان پر چارج لگا رہا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو یہ فضیلت ملی تھی تورات کی بنیاد پر. آج اس فضیلت پر، آج اس ذمہ داری پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان امت کو فائز کیا ہے. جیسے ان کو تورات دی گئی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری کلام عطا فرمایا قرآن حکیم، ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے، صراط مستقیم ہے. اور اس امت مسلمہ پر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، پڑھاؤ، اس کی تعلیمات پر عمل کرو اور کرواؤ. اور اب یہ ذمہ داری کئی گنا بڑھ چکی ہے کیونکہ اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں. خاتم المرسلین، سید المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت اور رسالت اپنے تکمیل کو پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، رسالت تکمیل کو پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، لیکن کار رسالت قیامت تک جاری رہے گا. اور اس کار رسالت کی ذمہ داری اب اس مسلمان امت پر ہے. لہذا یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اب قرآن حکیم دنیا میں عزت حاصل کرنے اور رسوائی کی وجہ بنے گا. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سورہ بنی اسرائیل، اسی بات کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَدَهُ بِهِ آخَرِينَ. یہ فیصلہ کن بات، مسلم شریف کی روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کی بدولت لوگوں کو عروج عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. مسلم شریف کی روایت اگر سامنے رکھ لی جائے تو اپنی پوری تاریخ سمجھ میں آ جائے گی، اور آج ہمارے ماتھے پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. اس کتاب کو تھامیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، کروائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں دوبارہ سے عزت ملے گی. چھوڑ دیں گے تو یہ رسوائی مزید بڑھے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو امام بنا کر تمام عالم کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین عملی طور پر ثابت کر کے دکھائے، دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.